میں باہر سے ایک آدمی نے کہا ارے بھائی آپ لوگ اپنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ تو کل کا بدل چکا ہے. جو ہی لوگوں نے یہ سنا یہ بھی نہیں دیکھا کہ بول کون رہا ہے باہر سے، اسی وقت مڑ گئے وہ. تو آخر سوال پیدا ہو جاتا ہے کیا ان صحابہ کو ایک آدمی کی رائے پر عمل کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ وہ تو ایک ہی شخص وہ بھی نامعلوم ہے، ابھی دیکھا بھی انہوں نے یہ بول کون رہا ہے باہر سے. ایک آدمی کی رائے پر تو نہیں معلوم ہونا چاہیے تھا، انہوں نے میری نماز کے اندر تبدیلی کر دی اور اتنی بڑی تبدیلی کر دی کہ صاحب کردار بدل دیا. جواب آتا ہے کیا کہ جب کسی بات کے ہونے کی علامتیں جمع ہو چکی ہوں، قرائن ہوں، امکان پیدا ہو چکا ہو، اب ایسا ہونے والا ہے، اب ایسا ہونے والا ہے، تو اس وقت ایک آدمی بھی اطلاع دے دیتا ہے تو یقین پیدا ہو جاتا ہے. اب کیجیے ایک آدمی گھر میں بیمار ہے، ڈاکٹر نے خدا خاص کو لاعلاج کر دیا ہے، گھر والے بھی مایوس ہو چکے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ صاحب یہ چند دنوں کا ہی مہمان ہے. اچانک رات کو اسی گھر میں سے رونے کی آواز آئی، خود بہت دل میں خیال آیا کہ شاید وفات ہو گئی کیونکہ قرائن سارے جمع ہو چکے ہیں. اتنے میں اس گھر سے بچہ دوڑتے ہوئے آیا، اس نے کہا کہ فلاں آدمی کی وفات ہو گئی. صرف بچے کی بات پر ہم مان لیتے ہیں اس کی وفات ہو گئی، بچے کی بات پر ہم نے تسلیم کر لیا کہ صاحب یہ گھر ابھی ویران ہو گیا، یا اس کے بچے یتیم ہو گئے، یا اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، یا اس کی پراپرٹی کو تسلیم کیا جائے گا، یا اس دنیا میں وہ نہیں ہے. یہ سارے فلسفے ہم تسلیم کر لیتے ہیں ایک بچے کی طرح پر. کیوں مان لیتے ہیں؟ اس لیے کہ قرائن جمع ہو چکے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی ذرا سی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. سورج اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا جو نظام ہے وہ اسی طرح سے ہے. زمین اپنے وقت پر پھانسی اگاتی ہے، وہ اسی طرح سے اگائے گی. راجماش کے دانے سے راجماش نکلے گی، کچھ اور نہیں نکلتا ہے. جو چیز جس موسم میں نکلتی ہے وہ اسی موسم میں نکلے گی، اس کے علاوہ دوسری کسی موسم میں نہیں نکلے. انسان جس طرح سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوتا تو ٹھیک اسی طرح سے آج اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے، ایک خاص عمر میں جا کر اس کے اندر نسخہ پیدا ہونے لگتا ہے. وہ نسخہ جو ہے وہ خاص طریقے سے اور کے رہن میں پہنچتا ہے، اس کے بعد ایک بار اس کا دوسرا نسخہ جمع ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ جو سسٹم ابتدا سے بنا تھا اسی سسٹم کے مطابق پیدا کا سارا نظام چل رہا ہے. نمبر ایک، انسان کے اندر کا سارا نظام بتاتا ہے کہ جیسے میرا نظام چل رہا ہے جسمانی نظام اسی طرح سے وہاں باہر بھی ہوگا. یہ ساری قرائن جمع ہیں. اس کے بعد ایک آدمی آ کر اعلان کرتا ہے اس کائنات میں خدا ہے. تو جیسے وہاں ایک آدمی کی اطلاع پر یہ ساری باتیں مان لی گئی، یہاں کیوں نہیں مانتا آدمی؟ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ ایک نہیں ہے، یہ تو ہزاروں ہیں جو اعلان کر رہے ہیں، بلکہ 1,24,000 نبی ہی ہیں. اور 1,24,000 نبیوں کے بعد پھر ان کے ماننے والے جس میں فلسفی بھی ہیں، اس میں شاعر بھی ہیں، اس میں مبکرین بھی ہیں، اس میں عالم بھی ہیں، اس میں ہر قسم کے دانشور بھی ہیں، وہ تمام کے تمام اسی ایک نقطے کو لیے ہوئے ہیں جہاں سب سارے کا خدا ہے. اس کے بعد انسان اگر کہنے لگے گا کہ نہیں صاحب میں تو تب تک نہیں مانوں گا جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا علم جہالت ہے، جو اس کو جہالت کی طرف کھینچ رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا صاحب سائنس نے مذہب کو حل کر کے رکھ دیا، سائنس نے مذہب کو رد نہیں کیا، وہ تو سائنس اس انسان کے ہاتھ میں ہے جو مذہب کا مخالف ہے، تو اس نے سائنس کو استعمال کر لیا مذہب کے خلاف. اور میں کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کائنات کا نظام خدا نے مقرر کیا، اس نظام کو سمجھنے کا نام ہے سائنس. ایگریکلچر نام ہے زمین میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ تو خدا نے مقرر کیا ہوا. میڈیکل نام ہے انسان کے بدن میں کیا کیا خدا نے رکھا ہے، اور اس خراب اس بدن کے اندر جو جو چیزیں رکھی ہیں ان کے اندر خرابیاں کیسے ہو جاتی ہیں، ان خرابیوں کو دور کیسے کیا جاتا ہے، یہ میڈیکل. تو یہ کیسے ٹکرا جائے گا خدا کی بنائے؟ خدا نے ایک تو بنایا نظام کائنات کا، اور ایک یہ خدا نے انسانوں کے لیے، یہ اس کے ساتھ کیسے ٹکرا جائے گا جبکہ پیچھے سے دونوں ایک ہی طاقتیں کام کر رہی ہیں؟ اب اگر انسان کہتا ہے نہیں صاحب جب سے جدید تصور آتا ہے وہ جدید تصورات نے مذہب کو رد کر کے رکھ دیا، ارے تمہارے مذہب کو رد کیا ہوگا، ہمارے مذہب کو رد نہیں کر سکتا. چونکہ ایک ایک چیز پر جب غور کیا جاتا ہے تو قرآن سائنسی کتاب نہیں ہے، یہ بھی آج کے زمانے میں کہتا ہے ساری سائنس جو ہے وہ قرآن سے نکلی ہے. نہیں، قرآن سائنس کے لیے آیا ہی نہیں ہے، قرآن تو دنیا میں آیا ہدایت کے لیے کہ صاحب تم سیدھے ساتھ اس کا. اگر قرآن سائنسی کتاب ہے تو صرف سائنسدانوں کے لیے ہے، پھر تو عام انسان کے لیے نہیں ہے. نہیں، قرآن جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ انسان سائنس کے اونچے معیار کو ہو یا لائمی اور جہالت کے بالکل اجڑ پن کے زندگی گزار رہا ہو، ہر انسان کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اس ہدایت کو بیان کرتے کرتے وہ ایسی چیز بھی بیان کر جائے گا جو سائنسی اشارے کرتے جائے گی. مقصد اس کا سائنس بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد اس کے انسان کو ہدایت پر کھڑا کرنا ہے، لیکن ضمن میں وہ ایسی چیزیں بیان کر دے گا. مثلا قرآن کو یوں کہنا ہے، تم خدا کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیسے تم خدا کا انکار کر رہے ہو جبکہ خدا نے یہ کام بھی کیا ہے؟ اب وہ کام وہ اس طرح سے بتایا اس نے کہ بعد میں سائنسی تحقیقات سے پتا چلا کہ یہ کام واقعی اسی طرح ہوا. جغرافیہ یہ حیرت پڑھاتا ہے کہ صاحب کائنات وجود میں کیسے آ گئی، سب وہ دھماکہ ایسے ہوا تھا, بگ بینگ تھیوری ٹھیک ہے صاحب, وہ بڑی محنتوں کے بعد سائنسدانوں نے صدیوں کی محنتوں کے بعد ایک نقطہ نظر کھڑا کیا کہ جی ہمارا خیال یہ ہے کہ کئی ارب یا کئی خرب سال پہلے کائنات جو ہے وہ جمع ہوا مادہ تھی, اور جمے ہوئے مادہ میں اچانک ایک دھماکہ ہو گیا, یہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا دھماکہ کیسے ہو گیا تھا, لیکن ہوا ہے دھماکہ, وہ دھماکہ ہونے کے نتیجے میں وہ جو ڈھیر تھا فضا کے اندر اس ڈھیر وہ ڈھیر بکھر گیا, اور بکھرنے کے بعد پھر سیارے وجود میں آ گئے. تو ایک کا نام نیپچون ہے, ایک کا نام سورج ہے, ایک کا نام زمین ہے, ایک کا نام کچھ ہے, یہی ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے کر رہے بھی, اس کو عملی طور پر بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ صاحب ریت کا ڈھیر کھڑا کر دیجئے, اور یہاں پہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھ دیجئے, پھر یہاں سے پتھر اوپر ماریے تو کوئی ادھر گرے گا, کوئی ادھر گرے گا, کوئی ٹوٹے گا, کوئی بڑا رہے گا, بس اسی طرح سے ہوا. بہت دلچسپ تھیوری ہے. اب قرآن نے کیا کہا, اولا میرا مدینہ کا فرق اللہ سماوات ولاد کہاں تارت کن, جو لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں, کیسے خدا کا انکار کر رہے ہیں, وہ سمجھتے نہیں ہیں کائنات ایک جمع ہوا مادہ تھی, رت پھٹکنا ہونا, ہم نے اس کو ٹھوکر مار دی, اور ٹھوکر مارنے کے بعد ہم اس کو بکھرا دیا, اور بکھرانے کے بعد ابھی کائنات وجود میں آ گئی. اب قرآن کی شاید کا مقصد کیا تھا, خدا بتاؤ, خدا کا انکار مت کرو, لیکن ذہن میں بتا دی ایک ایسی چیز بھی کہ جو بعد میں تمہاری صدیوں کی تحقیقات کے بعد یہ نکلے گا اور کچھ نہیں. تو اب کہیں گے صاحب آیت کا مقصد کیا ہے, کہ خدا کے ساتھ انسان کو جوڑنا, تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیت نے بتایا کیا گیا کہ کائنات وجود میں کیسے آ گئی. تو کیا قرآن کا مقصد یہ تھا کہ بگ بینگ تھیوری سمجھایا گا, کہ نہیں, قرآن کا مقصد یہ, قرآن کا مقصد ہے خدا کو منانا, اس منانے کے لیے اس نے سمیت وہ چیز دی جو تمہارے صدیوں کے علم کے بعد تم اسی نتیجے پر پہنچو گے. اسلامی اصولوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کی, قرآن نے بھی اس کو کہا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک وفد آ گیا تھا بحث کرنے کے لیے, عیسائیوں کا وفد نجران سے, سات آدمیوں کا وفد تھا, اس میں ان کے بڑے بڑے صالحین لوگ بھی تھے, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کی ہے, اور وہ پورا مناظرہ کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے, اس نے کیا سوال کیا یہاں سے, حضور نے کیا جوابات دیے, ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, نبی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے, میرا بھائی تھا, اللہ کا کلمہ ہے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, اور کیسے بغیر باپ کا کیسے ہو سکتا ہے, اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ یوں کہیے اللہ اس کا باپ ہے. اب انہوں نے سوال کیا بغیر باپ کے کیسے ہو سکتے ہیں, نبی علیہ السلام فرمایا کیسے ہو سکتے ہیں, آدم بغیر باپ اور بغیر ماں کے ہوئے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہوئے ہیں, یہاں پہ ایک ہی کم ہے, باپ ہونا ہی نہیں ہے, تو اگر تم اس پہ تعجب ہے تو اس کو کیسے حل کرو گے. قرآن نے کہا ان مسئلہ عیسیٰ ان اللہ کا مسئلہ آدم, کہ عیسیٰ کی پیدائش کی مثال تمہارے سامنے ایسے جیسے آدم کی مثال, کہ آدم کو تم کیسے سمجھو گے. اچھا ادھر سے سارا عیسائی لٹریچر بھی تسلیم کرتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے, یہ ہے ڈارون تھیوری, ڈارون تھیوری کو اسلام کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف نہیں, دنیا کے تحت سارے مذہبوں کے خلاف ہے, حالانکہ وہ صرف قیاسات کا مجموعہ ہے, دلائل کچھ نہیں, قیاس ہمارا یہ کہتا ہے یوں ہوا ہوگا, گمان یہ کہتا ہے یوں ہما ہوا, دلیل جس چیز کا نام ہے وہی نہیں, دلیل اور چیز ہوتی ہے, گمان اور چیز ہوتا ہے, قیاس اور چیز ہوتی ہے, دلائل اور چیز ہوتے ہیں, دلائل کے سطح پر تو کوئی بھی نہیں پاتا, انسانی علم دلائل کی بنا پر کھڑا نہیں ہو پاتا, دلائل وہ صرف اسلام کے پاس ہوتے ہیں, لیکن دلیل کہتے کس کو ہیں, انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کیا, وہ ایک ایسی چیز کو دلیل ماننے لگتا ہے جو دلیل ہوتی نہیں, سمجھنے لگتا ہے یہ بھی دلیل ہے, حالانکہ وہ دلیل نہیں ہوتی. خیر یہ تو لمبا فلسفہ کے ساتھ دلیل کب دلیل بنتی ہے, پروف کب پروف بنتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چیز کو پروف مان رہے ہوں حالانکہ حقیقت پروف نہیں ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے, کیوں کہ صاحب جغرافیہ میں ثابت نہیں ہو رہا ہے آسمان ہے, سائنس نہیں دکھا پا رہی ہے آسمان ہے, لہذا آسمان کا انکار کر دو. ٹھیک, ہمارے یہاں عام طور پر کہتے ہیں کہ صاحب عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں ہے, آپ نہیں جانتے ہیں فلاں آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور وہاں ہو چکا ہے, تو آپ کے نہ جاننے کا مطلب تھوڑا کہ ہوا ہی نہیں, وہ تو ہو چکا ہے, تو عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں, آپ یوں کہیے کہ ہماری تحقیقات کے رینج میں بھی نہیں آ رہا ہے آسمان, یہ مت کہیے چونکہ ہماری تحقیقات میرے نہیں آئی اس لیے وہ آئی نہیں, تو ہے ہی نہیں مگر نظر تو آ رہا ہے, انہوں نے کہا نظر کے ختم ہونے کا وقت نام ہے آسمان, زندہ ہے نظر کا نام آسمان ہے, ورنہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے. تو خیر انسانوں کا علم ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ دلائل کے وہ قیاسات کو دلائل کے جگہ پر دے دیتے ہیں. تو میں کون سا سوال کر رہا تھا, اب قرآن کریم کا مقصود کیا تھا کہ اللہ کا تعارف ہو کرائے, مقصود اس کا یہ تھا بی بی ایم کھول بتائے, وہ ضمن میں قرآن نے اس انداز سے گفتگو کی ہے جس سے پتا چل جائے کہ ہاں اللہ جل شانہ اپنی ذات کا تعارف کرا رہے ہیں دلیل میں یہ چیز پیش کر رہے ہیں. یہ تو عام طور پر کہتے ہیں کہ سر قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب ہے, ساری سائنس قرآن سے نکلی. قرآن کا مقصود یہ نا اس میں سے سائنس نکالو, ہاں خود بخود نکل آئے اس میں سے. کیسے نکل سکتی ہے کہ ہاں قرآن نے آ کر پہلی مرتبہ انسانوں کو یہ بتایا کہ یہ کائنات تمہارے لیے خدا کے مقام پر نہیں ہے, کائنات تمہارے لیے مخدوم کے مقام, خادم کے مقام پر ہے. اس سے پہلے انسان زمین کو خدا مانتا تھا, قرآن نے آ کر پہلی مرتبہ کہا زمین خدا نہیں, زمین تمہارے اگانے کے لیے پیدا کی گئی. انسان سمجھتا تھا سورج جو ہے یہ خدا ہے, چاند جو ہے وہ خدا ہے. قرآن آ کر پہلی مرتبہ کہا کہ نہیں یہ خدا نہیں. ہاں تو میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ وفد آیا نظران کا اور انہیں سوالات کیے. ان سوالات میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال تھا, نبی علیہ السلام کے جوابات دیے. اور خیر جب وہ مطمئن نہیں ہوئے یا ماننا نہیں چاہا, اس کے بعد حضور نے کہا کہ چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ در حقیقت ایک خطرناک قسم کا عمل ہے, وہ یہ کہ ہم بیٹھ کر کے فیصلہ کریں گے اگر آپ حق پر ہیں تو ہم پر لعنت, اور اگر ہم حق پر ہیں تو آپ پر لعنت, اور امکان ہے اسی وقت کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. حضور کے بعد یہ بند کر دے گا, کسی کو اجازت نہیں ہے یہ کرنے کی. کیوں؟ اسلام اپنی حقانیت کے مطابق ثابت ہو چکا ہے. اب مباہلے کے ذریعے سے ہم اسلام کے حقانیت کو ثابت نہیں کریں گے. یہ تو اب آج بھی کرتے ہیں میر بھائی, وہ کہتے ہیں چلو یہ مباہلہ کریں گے, لیکن ان کا مباہلہ کرنے کا طریقہ بھی بالکل غلط ہے. خیر تو اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے یہ کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, اور خدا کو یہ قدرت ہے کہ وہ بغیر باپ کے انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے. لیکن چونکہ انسان یہ سمجھ نہیں سکتا تھا بغیر باپ کے انسان کیسے پیدا ہوگا, اس لیے سوالات ہوتے تھے, نہیں سر بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوگا. اور ایک مسلمان جو سیدھا سادہ اور اللہ پر ایمان رکھنے والا, وہ کہتا خدا کو طاقت ہے. بس اس کا جواب تو اسی کا ہی ہے, یہ من بالغیب. جس کے ذہن میں ذرا فلسفیانہ قسم کے اثرات ہوں, وہ کہتا نہیں سب غور کرنا چاہیے بغیر باپ کے کیسے ہوا ہوگا. اس صورت حال میں یہ سارے کہتے کہ نہیں بغیر باپ کے پیدا ہوا وہ تو ہو نہیں سکتا, تسلیم کر لو خدا خود ہی باپ ہے. یہودیوں کے آنکھ کیا ہوا کہ نہیں سر بغیر باپ کے تو ہو نہیں سکتا, خدا بھی باپ نہیں ہو سکتا, خدا نہ خاصا نوز بلان جل کو ہو وہ حرام ہی بچا تھا. تو یہودیوں کی تھیوری ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے, لہٰذا نوز بلّہ حرام ہی بچا. عیسائیوں کی تھیوری یہ رہی کہ نہیں صاحب وہ بغیر باپ کے تو ہو نہیں سکتا, لہٰذا خدا اسے خود ہی باپ. اسلام نے کہا نہیں صاحب بغیر باپ کے وہ انسان ہے, نبی ہے, اور بغیر باپ کے ہو سکتا ہے. چلتا رہا دور یہاں تک کہ آج کا زمانہ جب آ گیا, اور جب انسان نے خود ہی کلونی کی سائنس وجود میں لائی تو انسان پیدا ہو گیا کہ بغیر باپ کے انسان پیدا ہو سکتا ہے, بغیر عورت کے بھی انسان بن سکتا ہے. تو انسان اپنے ہاتھ سے پیدا کے دیکھا ہے سنوری حمایت نا خلاف آپ, ہم اپنی علامتیں تم کو دکھائیں گے. علامہ انور شاہ صاحب کہتے تھے کہ جتنا دور آگے بڑھتا جائے گا انسان اپنی ہاتھوں سے وہ سارے کام کرنے لگیں گے جن کاموں کو وہ سمجھتا تھا یہ ہو نہیں سکتے, اپنے ہاتھوں سے کرتا رہے گا. پرانے زمانے میں مسلمانوں پر اسلام پر اعتراض کیا جاتا تھا, صاحب کہتے ہیں نمازیں توڑ لی جائیں گی, یہ کیسے توڑ لی جائے گی؟ ایک آدمی نے روزہ رکھا شام کو کوئی چیز وجود میں نہیں آئی, اس روزے کو کیسے توڑا جائے گا؟ ہم نے خیرات دی, خیرات دینے بعد ایک آدمی لے گیا, وہ چلا گیا, اس نے پیسہ خرچ کر دیا, تو نہ یہ پیسہ موجود رہا, نہ وہ آدمی رہا, نہ یہ دینے والا رہا, تو کیا چیز توڑی جائے گی؟ قدیم حلسے میں سوال کرتے تھے آراز غیر کار بھی ذات ہیں, ان کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ لیکن آج کا زمانہ ختم ہوا, کوئی سوال ہی نہیں ہے کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب انسان نے اپنے ہاتھ سے ان تین تمام چیزوں کو ناپنا بھی شروع کیا, وزن کرنا بھی شروع کیا. جو چیزیں پہلے نہ ناپی جاتی نہ توڑی جاتی تھی, پہلے زمانے میں نہیں بتا سکتے تھے کہ صاحب ہوا کا دباؤ کتنا ہے, آج جو ہے ناپتے ہیں. پہلے زمانے میں نہیں بتا سکتے تھے کہ صاحب یہ بخار کا ٹمپریچر کتنا ہے, اب تو بخار کو بھی ناپتے ہیں کتنا ہے اس کا بخار. تو وہ تمام چیزیں ناپی جانے لگی جو چیزیں ناپنے کا پہلے تصور ہی نہیں تھا. جب تصور نہیں تھا تب انسان اعتراض کرتا تھا یہ آواز کیسے توڑے جائیں گے. اب یہ انسان نے خود ہی ان تمام چیزوں کو توڑنا شروع کیا, وزن کرنا شروع کیا, ناپنا شروع کر دیا جو پہلے نہیں, تو ثابت ہوا وہ چیزیں بھی توڑی جائیں گی. پہلے کہتے تھے کہ صاحب کہتے ہیں اعمال لکھے جاتے ہیں, ریکارڈ ہو جاتے ہیں, کیسے ریکارڈ ہو جائیں گے؟ کہاں ہے وہ ریکارڈ کرنے والا؟ نہ لکھواتے نہیں وہ کہیں, کچھ نہیں ہے, ایسے ہی ہے یہ کہتے رہتے تھے. لیکن اب نہیں کر سکتے اعتراض. کیوں؟ اب تو دنیا میں انسانوں نے بے شمار وہ چیزیں ایجاد کر لی کہ جو انسان کے سارے ایکشنوں کو ریکارڈ کرتے ہوئے آدمیوں کو بتا بھی نہیں. بروفا دیجیے گا, ایک شخص نے کہا کہ لگا صاحب میں نے تسلیم کر لیا, آخرت میں میرے سارے اعمال آئیں گے. کہا کیسے تسلیم کر لیا؟ کہا یہ میرا ویڈیو کیمرہ بتاتا ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا اور آپ کا سارے ایکشن ریکارڈ ہو رہے ہیں, ٹھیک اسی طرح سے میرے پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے. اب جس دن وہ ریل کھل جائے گی اس دن مجھے پتا چل جائے گا میں نے کیا کیا کیا. تو انسان اپنے ہاتھ سے کر کے دکھاتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے جو شاہراہ مقرر کی تھی, اس شاہراہ سے جب انسان ہٹ جاتا ہے تو وہ سارے کام مزیدار لگنے لگتے ہیں جن کاموں میں کوئی مزہ نہیں ہے, لیکن سمجھتا ہے آدمی انسان نے بڑا لطف ہے اس میں. وہ جتنا زیادہ ماڈرن بنے گا بظاہر لگتا ہے خوش، وہ جتنا زیادہ فیشن کرے گا بظاہر لگتا ہے بہت خوش، وہ جتنا زیادہ میں بدن کو سجاتا رہے گا بظاہر لگتا ہے بہت خوش، حالانکہ ہر چیز اتنی ساری کی ساری کچھ کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کچھ عرصے کی بہار اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ پتا کو شاید معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ پریشان کن مستقبل کن انسانوں کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ان چند آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو جوانی میں بہت خوبصورت، اس لیے بڑی مزیدار قسم کی زندگی گزارتا رہا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن جو ہی اس کی وہ رنگینی اتر گئی اور برابر شروع ہو گیا تو اس کی زندگی سب سے زیادہ پریشان کن ہوتی ہے۔ کہتا ہے سب سے زیادہ افسوسناک زندگی کس کی گزرتی ہے؟ کہ ہیروئن کی، کیوں؟ جو ہی اس کا وہ سواب اتر گیا اس کو کوئی دو پیسے کی ویلیو نہیں رہتی، اب اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، اس وقت پتا چلتا ہے میری زندگی کا آغاز اب ہوا، اب تک جو رنگینیاں تھیں وہ وقتی ہی تھی ساری، تو اب تک وہ سمجھتی رہتی ہے کہ میں مجھ سے اونچا کوئی نہیں، میں جس انداز کی زندگی گزار رہی ہوں یہ کافی رشک زندگی ہے، لیکن آخر اس کا جب آتا ہے تو وہ پریشان کن ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، بس یہی حال زندگی کی ساری رونقوں کا ہے۔ قرآن کریم نے علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے انسانوں کی ظاہری زیب و زینت، ظاہری رونقوں کو، ظاہری کرو پر کو دیکھ کر کے متاثر نہیں ہوں گے، زہرات الحیات دنیا، زندگی کے رنگینیوں کو، زندگی کے رونقوں کو دیکھ کر کے آپ متاثر نہیں ہوں۔ ظاہر نبی علیہ السلام کا متاثر ہونے والے تھے، قرآن کریم میں جو انداز ہے وہ یہ، والا تمدن عینیک الابا متانا بھی ازواج منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ، آپ دیکھیں گے ایک کا مکان اتنا اونچا، ایک کے پاس اتنے باغات، دوسرے کے پاس اتنی دولت، تو کبھی ایک مکان کو ایسے سر اٹھا کر کے دیکھنے لگے، کبھی اس کو سر اٹھا کر کے دیکھنے لگے، ذہن میں حسرت ہو، نگاہوں میں تعجب ہو، دل میں جذبات ہو، کہا میرے باب ایسا نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام کے مطابق یہ خطرہ نہیں تھا، یہ تو دراصل انسانوں کے بعد میں پیش آنے والا ہے، اس لیے حضور کو محاطہ بنا کر کے بات بتائی گئی۔ قرآن کا سر بکثرت ایسا کرتا ہے کہ کوئی اہم ترین نقطہ بتانا ہو اور محاطہ بنائے گا نبی کو، کیا آپ ایسا نہیں کرنا، اصل میں بتانا ہوتا ہے باقی امت کو۔ مثلا قرآن نے حضور کو بیان فرمایا، حضور کو کہا اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، حالانکہ نبی علیہ السلام کے والدین تھے ہی نہیں، تو اب ہم سوال پیدا ہو جائے گا جی میرے والدین تو ہے نہیں، آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں والدین کی نافرمانی نہیں کرنا؟ قرآن نے کہا آپ اپنے والدین کو اف بھی مت کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، آپ فوراً سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جی میرے والدین ہیں ہی نہیں تو میں کہاں کروں گا، وہ لیکن نہیں سوال پیدا ہوا، کیوں نہیں سوال پیدا ہوا؟ وہ سمجھتے تھے کہ مخاطب مجھے بنایا گیا ہے اور دراصل حکم دیا گیا انسانوں کو، مخاطب مجھے بنایا گیا حکم انسانوں کو، کیونکہ انسانوں کے اندر ایسا ہوتا رہے گا کہ وہ اپنے والدین کو کی نافرمانی کریں گے، ان کو ستائیں گے، ان کو ڈانٹیں گے۔ آج کے زمانے میں تو بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا جو فوراً باپ کو کہتا ہے تم کو کیا پتا ہے، پرانے زمانے کے بیک ورڈ انسان ہو تو یہ کہہ کے اس کو ڈال دیتا ہے۔ اب بتانا گیا قرآن کو یہ ہے کہ اپنے والدین کے سامنے زور سے بولنا نہیں، ان کی بات کو کاٹنا نہیں، ان کو برا برا نہیں کہنا، لیکن مخاطب بنایا نبی علیہ السلام کو، ٹھیک اسی طرح سے نبی علیہ السلام کو مخاطب بنا کر کیا کہا گیا کیا کہ صاحب آپ دنیا کے انسانوں کی زیب و زینت، کر و فر وغیرہ کو دیکھ کر کے اپنی نگاہوں کو اونچا نہیں کرنا، دراز کر کر کے نہیں دیکھنا، یہ تو وقتی طور پر ان کو رونق دی گئی ہے، انجام ان کا برا ہے، یہ گویا ہمارے اندر یہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اصل زندگی تو وہ ہے کہ انسان کے جسم کے سارے تقاضے بھی پورے ہو جائیں، انسان کے روح کے سارے تقاضے بھی پورا ہو جائیں۔ جیسے ہم اپنے جسم کی فکر کرتے ہیں کہ صاحب اگر بیماری ہو جائے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈیں گے، اچھے سے اچھا علاج کریں گے، پسند سے پسند کی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، ڈاکٹر نے کہا صاحب آپ کو شکر کا بند کر دیجئے کیونکہ آپ کو شکر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے، آپ چھوڑ دے گا، صاحب آپ نمک کم کر دیجئے کیونکہ آپ کو پشر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے، چھوڑ دیتا ہے، آپ کو گوشت بند کر دینا چاہیے کیونکہ صاحب آپ کو گاؤٹ کی تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑ دیتا ہے، آرام جو بڑی پیاری چیز تھی اس کو، یہ پسندیدہ سے پسندیدہ چیز چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری صحت اسی سے بچے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر انسان کو فکر کرنی چاہیے کیا کہ صاحب اگر میرے اندر دین نہیں ہو تو جیسے میری صحت کھوئی ہوئی صحت ہے اس کو مجھے واپس لانے کی فکر ہے، اسی طرح سے اگر میرے اندر دین نہیں تو میں اپنی کھوئی ہوئی دین کو واپس لانے کی فکر کرنی ہے، اگر میرے دین کے اندر ہم نے دوائی استعمال کرنی ہے اس میں ہم کو کوئی ڈاؤٹ ہو گیا اب فوراً ڈاکٹر کو ڈھونڈیں گے کہ صاحب یہ دوائی مجھے یہ ہے، دوائی ڈاکٹر نے دی، دوائی کھائی مزے میں درد ہو گیا، ہم فوراً ڈاکٹر ہوں گے جی اس دوائی سے مجھے مزے میں درد ہو گیا تاکہ وہ کچھ اور بتائے۔ اسی طرح سے دین کے کسی مسئلے پر عمل کرتے ہوئے کہیں شک پیدا ہو گیا یا یا کہیں وہ رکاوٹ آ رہی ہے، فوراً ملنا چاہیے، فوراً کسی جاننے والے کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے کہ صاحب میں دین کس میں گزاروں گا، کیونکہ میں مسلمان ہوں، دین حق میں علمبردار ہوں، باقی سارے تو بےچارے محروم قوم ہیں، تباہ حال قوم ہیں، ان کے پاس کوئی حق ہی نہیں ہے. ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، پہلے وہ اپنے مذہب کے گوتم تھے، اب وہ عمر گوتم ہے. سیدھے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ہدایت کا معاملہ کیا، میں فلاں کام کرتا تھا، اور بعد میں اس باطل سے نکل کر اللہ نے مجھے حق کے راستے بڑھا دیا، اور اس وقت اکالم مردار ہے، سینکڑوں شاید ہزاروں بھی اس کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہوں گے. اس قدر پختہ ایمان، اتنا اعتماد، اور ایک ایک چیز کے متعلق اتنا دل میں انشرا ہے کہ سب حق اگر ہے تو یہی ہے، باقی کسی چیز کے متعلق کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی حقانیت ہو سکتی ہے، نہایت پختہ ایمان. یہ جو ہمارا مسلمان لڑکا شرما جاتا ہے کہ جی میں ایسا لباس پہنوں گا پتا نہیں میں کیا سمجھا جاؤں گا، میں اگر ایسے زندگی گزاروں گا پتا نہیں مجھے لوگ کیا سمجھیں گے، یہ ایمان کی کمی ہو رہی ہے. جس طرح سے ایک آدمی فخر کے ساتھ ٹائی پہنتا ہے، اس طرح سے ایک آدمی فخر کے ساتھ اسلامی لباس کیوں نہیں پہنتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہونے کی بنا پر لوگ ہمت نہیں کر پاتا ہے. ایمان جو کمزور ہوگا کیونکہ چاروں طرف سے ایمان کے خلاف محنتیں ہیں، اور وہ محنتیں مسلمانوں کے گھروں سے بھی ہیں، سوسائٹی میں بھی ہیں، دکانوں کے ذریعے سے بھی ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے سے بھی ہیں، ایڈورٹائز کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے سے یہی محنتیں ہیں کہ تمہارا اسلام کرش ہو جائے، تم کو اپنے ایمان سے دور کر دیا جائے. ایک دفعہ ایک عالمی کانفرنس ہوئی تھی، اس عالمی کانفرنس میں بڑے والے عیسائیوں نے چھوٹے والے سے پوچھا اتنا پیسہ آپ لے چکے ہیں آج تک کتنے آدمی آپ نے کنورٹ کیے؟ اس نے کہا ہاں صاحب میں تو یہ بتا سکتا ہوں میں نے اتنے آدمیوں کو کنورٹ کیا، البتہ میں ایک چیز بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ میں اس میں کامیاب ہو چکا ہوں کہ میں نے مسلمان کو عیسائی تو نہیں بنایا لیکن اس کو مسلمان نہیں رہنے دیا. اس وقت وہ چاہتا ہے زبان بولے تو میری، چاہتا ہے لباس پہنے تو میرا، وہ چاہتا ہے میرا کلچر ہونا چاہیے ان جیسا، وہ چاہتا ہے کہ میری اقتصادیات جو ہے وہ ترقی کرنی چاہیے ان جیسی، وہ چاہتا ہے اپنی سوسائٹی سے نکل کر ہماری سوسائٹی میں آئے، بس یہ میرا کام. صاحب اس سے بڑا کام تو کوئی بھی نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا صاحب آپ ہماری سو جائیے اس بات سے کہ مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ دے اور آپ کے مذہب کو حق جان کر قبول کر لے گا، یہ تو نہیں ہو سکے گا کیونکہ حق کامیت نہیں ہے. تو حق جان کر کے آپ کے مذہب کو قبول کر لے آخر کی فکر کے نتیجے میں، اس کو باطل سمجھ کر، یہ تو نہیں ہو سکے گا، حق آدمی ہوا ہی نہیں. تو اب اس کو کوئی چٹنی ساتھ بھی ضروری ہوگی، وہ کیا یا تو کوئی لالچ ہوگا یا مفاد ہوگا یا کوئی کسی بھی قسم کا لالچ دیا جائے گا اس کے نتیجے میں، وہ ہمارے قریب آئے اور اگر ہمارے قریب نہ آئے تو کم سے کم اپنے مذہب میں اس کو باقی نہیں رہنے دیں گے. اس وقت صورتحال وہی ہے کہ امت مسلمہ اپنے مذہب پر بھی نہیں ہے، اب وہ دو راہے پر ہے، وہ مکمل ان کے ساتھ بھی نہیں دے سکتی. کیوں؟ اس لیے نہیں دے سکتی ہے کہ اس کو بار بار خیال آتا ہے حقانیت تو ہے نہیں وہاں، لیکن اپنے مذہب کے ساتھ بھی نہیں دے پاتا ہے. اس لیے دے پاتا ہے کہ اس باہر کی بری تعلیم کے نتیجے میں، ان باہر کے برے اثرات کے نتیجے میں اس کا ایمان متزلزل ہو چکا ہے. تو یہ ہے وہ اثرات، جن اثرات کی بنا پر ہم اپنی اسلام پر عمل کرتے ہوئے گھبرانے لگتے ہیں، شرمانے لگتے ہیں، افسوس کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو پسماندہ سمجھنے لگتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرمایا بھی تھا یا ای الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم اگر میرے دین کو چھوڑ دینا چاہتے ہو، تم اگر کوئی مرتد ہونا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تو پکڑ کر کس نے رکھا تم؟ اس سے میرے دین کو نقصان ہوگا؟ ایسا نہیں، میں نئی قوم وجود میں لاؤں گا، اور وہ نئی قوم وجود لانے کے بعد پھر میرے دین کے ایک جز پر عمل کرے گی اور انشراح کے ساتھ، فخر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عمل کرے گی، شرمائے گی نہیں، ان کو لوگ تانا دیں گے اور تانوں سے گھبرائیں گے نہیں. فصو یاد رہی قوم جو حب ہوں وہ جو حب نہ ہو، اللہ جل شانہ ضرور ایسی قوم پیدا کریں گے جو اللہ کو چاہتے ہوں گے اور اللہ ان کو چاہتا ہوگا. لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کے اعتراض کرنے پر گھبرائیں گے نہیں، کسی کے اٹیک کرنے پر اپنی چیز کو کم تک نہیں سمجھیں گے. حضرت سلمان فارسی کو ایک مرتبہ یہودی نے کہا تھا تمہارا نبی عجیب ہے، یہ تم کو بتاتا ہے پیشاب ایسے کرنا چاہیے، یہ کوئی بتانے کی چیز ہے؟ تو سلمان فارسی گھبرائے نہیں، پریشان بھی نہیں ہوئے، شرمندہ بھی نہیں ہوئے، جذبات بھی نہیں آئے، بڑا فرم جذبات میں آ جاتے، کہتے صاحب تمہوں نے ہمارے نبی کی توہین کی، ایسا بھی نہیں. انہوں نے کہا ہاں ہاں ہمارا نبی واقعی ایسا ہے، چھوٹی سی بھی ہم کو سکھاتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارے نبی نے ہم کو کیا کیا بتایا. کہا سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا، پتھر کو پیشاب نہیں کرنا، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہمارا نبی ہم کو بتاتا ہے. تو غرض ان کو اپنی اسلام پر پورا اعتماد تھا، پورا یقین تھا، بصیرت تھی، اس لیے وہ کہیں شرماتے نہیں تھے. اتنے فخر جیسا صحابی یہ کہتا ہے کہ ان دنیا کے احمقوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کو وجہ نہیں چھوڑ سکتے، اس کو یقین نہیں اتنا پختہ. اور اس کے مقابلے میں ہم چونکہ ایمان کمزور ہے, اسلام کے ساتھ اپنا تعلق کمزور ہو چکا ہے, اس لیے ڈر ڈر کر کے کوئی عمل کریں گے, اس میں قدم قدم پر شرم آئیں گے کہ جی اگر میں نے گاڑی رکھ لی ہے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, جی میرے گھر والے میں جانے مجھے کیا کہیں گے, اگر میں نے اسلامی لباس اختیار کر لیا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. غرض یہ کہ یہ اپنوں کی طرف سے حملوں کا نشانہ کیوں بننے لگے, اس لیے کہ دنیا میں دوسری قوموں نے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دیا, مکمل طور پر باہر تو نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اتنا دور کر دیا کہ اس اپنے دین پر کھڑا رہنا اب مشکل نظر آتا ہے, مشکل نظر آتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام آج کے دور کا ساتھ نہیں دے سکے. کیا چیز ہے آج کے دور میں جس کو اسلام ساتھ نہیں دے سکتا؟ اسلام نے لباس کے سارے احکام بتا دیے ہیں. ڈاکٹر اگر کہتا ہے آپ کو فلاں آپ کو کاٹن استعمال کرنا پڑے گا, وہاں کیوں نہیں کہتے میں سب آج کا دور کاٹن کا نہیں ہے, آج تو ہم فلاں فلاں کپڑا پہننے والے ہیں, وہاں کیوں نہیں کہتے یہ؟ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے آپ کو فلاں فلاں غذا چھوڑ دینی پڑے گی, آپ کو صرف سیٹ دے کے تھا آپ چھوٹوں, وہاں نہیں مریض کہتا ہے نہیں صاحب یہ آپ تو مجھے ریکارڈ بنا رہے ہیں, سیٹ دے کے تھا کون کھاتا ہے آج کے زمانے. ایک صاحب ایک دفعہ مجھے ملے, میں کسی کو وضو والا کے کچھ مسائل سکھا رہا تھا تو حیدرآباد صاحب تو کہنے لگے صاحب اگر شام تک پہنچ گئے آپ لوگ ابھی وضو کے مسئلے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ بےچارا انفیکشن سے باہر. تھوڑی دیر کے بعد ہم لے چائے پی رہے تھے وہاں, سیدھا سادہ بہت نمکین چائے مکی کی روٹیاں, تو میں نے کہا ماسٹر صاحب انسان چاند پر پہنچ گئے آپ اب بھی مکی کی روٹیاں کھا رہے ہیں. اس کا مطلب اس کا میں کہ یہ وہی ہے جو آپ کہہ رہے تھے وہاں, اگر انسان چاند پر پہنچے چاند سے میں بڑھتا جا وہ تو وہی رہے گا, پاکی اور ناپاکی کا قانون وہی رہے گا, پیشاب اب بھی پیشابی ہے وہ تو بدلا نہیں. انسان پہلے مکی کی روٹیاں کھاتا تھا یا سیدھی سادی روٹیاں کھاتا تھا پیشاب اسے بھی پیشہ بھیجا, آج اگر کیک پیشی کھا رہا ہے تب بھی پیشہ پیشہ بھی ہے, تو پاکی کے ناپاکی کے آکام بدلتے نہیں ہیں. یہ بیچاروں کو یہ انفیکشن ہو جاتا ہے, اس کے نتیجے میں سمجھنے لگتے ہیں کیا ہے بیچارہ اسی گاؤں میں بیٹھا ہوا, اردو کا عملہ بھی صحیح نہیں ہے اور باتیں ہوں گے آسمانوں کی اور تصور فلسفے جو سنائیں گے وہ مرغے کے سنائیں گے, اور انسان چاند پر پہنچ گیا. انسان چاند پر پہنچ گیا اس کے بعد بھی انسان ہی انسان ہے, اب بھی اس کو حق اور باطل چاہیے, اب بھی گم رہی ہے اور ہدایت اس کے لیے ہے. انسان چاہے بالکل بیکورڈ سرزمین میں رہنے والا کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی ظلم ظلم ہے, انصاف انصاف ہے, حق حق ہے, ناحق ناحق ہے, جھوٹ اور سچ میں اس کے لیے بھی تمیز ہے. اور چاہے یہ انسان دنیا کے سب سے زیادہ ترقی کی کرسی پر کیوں نہ بیٹھا ہوا وہاں بھی اس کے لیے یہی طرح بولا. جیسے پسماندگی میں رہنے والا انسان اس کو بھی بھوک لگتی ہے پیٹ بھرتا ہے, تو اسی طرح سے ترقیات پر سفر کرنے والا انسان اس کو بھی اسی طرح سے پیٹ بھوک لگتی ہے اور پیٹ بھرتا ہے. انسان بحثیت انسان کسی بھی سوسائٹی میں پہنچ جائے وہ بحثیت انسان انسان ہی ہے, اس کے لیے انسان خدا و تعالیٰ شاہ نے دین بھیجا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کے سامنے نبی بنا کر بھیجا تھا تو حضور کی زندگی میں تمام چیزیں جمع کر دی گئی. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محفوظ ہو, صرف ایک وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب آگے تک تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا. مریم علیہ السلام ان کا باپ ان کا پردادا آگے کا پتہ نہیں, اور اگر آگے کا کہیں علم ہو جاتا ہے تو وہ حضور کی وجہ سے ہو جاتا ہے, کیونکہ حضور کے خاندان کی تحقیق کرتے کرتے آگے ہم کو جگہ مل گئی, یہاں سے حضور کا خاندان گزر رہا ہے, تو وہاں سے آگے جو تحقیق ہوئی تھی وہ حضور کے خاندان کی وجہ سے ہوئی تھی, اسی بیچ میں کوئی اور نبی بھی آ گیا تو اس کے خاندان کی تحقیق ہو گئی, ورنہ اگر صرف حضور نہ ہوتے وہاں خاندان میں تو اس نبی کی تحقیق نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کی اگلی نسل کہاں کہاں کن کن روٹوں سے چلی ہے سب محفوظ, کسی نبی کا یہ سلسلہ نہیں. یعنی آگے اگر ہم یہ کہ یہ ڈھونڈنا چاہیں داؤد علیہ السلام کی اولاد کہاں کہاں سے گزر کر اس وقت کون آدمی ہے جو داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہے کوئی نہیں بتا سکے, صرف نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب دنیا میں آدم سے لے کر آج تک محفوظ ہے, اوپر بھی اور نیچے بھی. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی پڑھیے, تو درود ابراہیمی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضور کے اوپر کے خاندان کا تذکرہ ہے نیچے کے خاندان کا بھی, کما صلی اللہ علیہ ابراہیم اس کا تعلق اوپر کے خاندان سے ہے سلسلے کا سب سے, اور والا آل محمد کا تعلق نیچے سے صرف حضور. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام چیزیں جمع کر دی گئی ہیں, کوئی روح انسان کا باقی نہیں ہے کہ جو حضور کی زندگی میں ہو. دنیا میں زندگی گزارنے کا زندگی گزارنے والوں کا ایک طبقہ بہت بڑا طبقہ مزدور, کبھی جب میں نعرہ لگایا تھا مزدور ایک ہو جاؤ, یہ نعرہ تھا دراصل تم سب ایک ہو جاؤ ہم کو حکم نہ مانو, نعرہ یوں تھا کہ ہم تم دو نہیں, تم ہمارے لیے اکٹھے ہو جاؤ, ہم تم کو حکومت کریں گے, کریں گے وہ جو ہم جو باقی لوگ کرتے رہے ہیں. خیر میری ایسا نے مزدوری بھی کی. دنیا میں زندگی گزارنے کا بہت بڑا سلسلہ ہے ملازمت, میری ایسا نے ملازمت بھی کی. دنیا میں زندگی گزارنے کا بہت بڑا ذریعہ ربنے کی زندگی گزاری, اور زندگی گزارنے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہر دور میں رہا حکمران, پھر حکمران بھی رہے. زندگیوں کے دوران میں بین الاقوامی تعلقات قائم کرنے ہوں گے. انسانی تاریخ میں سب سے پہلے بین الاقوامی تعلقات قائم کیے نبی علیہ السلام, اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا بین الاقوامی تعلقات کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے حضور نے دور دور تک کی قوموں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں. چنانچہ صرف نبی علیہ السلام ایک ذات ہیں جنہوں نے ساری دنیا کے اس وقت کے حکمرانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی, ساری دنیا کے حکمرانوں کو جہاں جہاں تک حضور پہنچ سکے. اور عجیب بات یہ ہے کہ عیسائیوں کا جو سب سے بڑا حکمران ہرقل, اس کا نام تھا قیصر, قیصر روم کا خط حضور کے پاس پہنچا ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ یہاں کے سارے عیسائی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے میں بھی نہیں کروں گا, لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں, آپ کو تو ہمت نہیں کر سکوں گا, آپ کے پاؤں کو بوسا دینا چاہتا ہوں. کتاب میں موجود ہے آج جو خط لکھا ہوا وقت کا حکمران, اور یوں سمجھیے اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں, ایران کی طاقت اور روم کی طاقت. ایران کی طاقت کا وہ جو حکمران تھا اس کا نام تھا کسرا, جو ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے خسرو, یہ خسرو عربی میں جا کر کے بن گیا ہے کسرا. تو کسرا کے بعد حضور کا خط آیا, اسی طرح سے قیصر, یعنی روم کا حکمران, دنیا کی دوسری بڑی طاقت روم کی طاقت تھی اس وقت, اور روم کی طاقت کا سربراہ تھا ہرقل. اس ہرقل نے حضور کو خط بھیجا ہے, نبی علیہ السلام کا خط ان کے پاس گیا, اور سیدھے اس نے کہا میں نبی ہوں, اسلام کی دعوت قبول کرو. اتنے اعتماد کے ساتھ, اتنی ہمت کے ساتھ دعوت دینا اور اسلام قبول کرنے کی تلقین دینا کون ہمت کر سکے گا. نبی علیہ السلام نے کیا, خط گیا صحابی گئے, اچھا عجیب گفتگو کی تھی صحابی نے. صحابی نے کیا کہا, وہاں جا کر دربار میں کھڑے ہو کر کہا میں اس کی طرف سے آپ کے پاس پہنچا ہوں جس کے سچ ہونے کا اعلان تمہارے نبی نے کر رکھا ہے. سب حیران ہو گئے, بھائی یہ کون شخص ہے اور ہمارے نبی نے کس کے سچ ہونے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا تمہارا نبی عیسیٰ, اس نے اعلان کیا تھا میرے پاس ایک نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد, اس کی طرف میں خط لے کر آیا. سارا دعویٰ ایک جملے میں متوجہ کر دیا. صحابی کا نام تھا دہیا قلبی, دال ہائی یہ اور گولتے دہیا. تمام صحابہ میں دو صحابی بہت زیادہ خوبصورت تاریخ میں ریکارڈ ہوئے ہیں, ایک کا نام دہیا قلبی اور ایک کا نام تھا جریر ابن عبداللہ. جریر ابن عبداللہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے بہت اونچا قد تھا, اتنا اونچا قد جب کھڑے ہو جاتے تھے کہ اونٹ کے کوہان تک سر پہنچ جاتا تھا, اتنا لمبا قد تھا, اور بے انتہا زیادہ خوبصورت تھے, اور اخیر میں مسلمان ہوئے ہیں. ایک بار نبی علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا, گھوڑے پر سوار ہوئے تو گرنے لگ گئے, گھبرانے لگ گئے, تو عرض کیا رسول اللہ میں جانا تو چاہتا ہوں مگر میں گھوڑے پر ٹک نہیں سکتا, میرا دل گھبرانے لگتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے سینے پر کیا کہیں گے
ہلکے سے مکہ مارا, اور مکہ مارنے کے بعد کہا اب تو نہیں گھبراہٹ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں زندگی بھر مجھے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی. جریے تو دوسرا خوبصورت ترین صحابی ہے, اس کا نام ہے دہیا قلبی. تو دہیا قلبی وہ خط لے کر کے گیا تھا وہ قیصر روم کے پاس. قیصر روم نے اسلام